بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دراسة الأحكام والمسائل هم بيان کر رہے ہیں، اور منهج السالكين كتاب سے ہم پڑھ رہے تھے. آج کی درس میں کتاب سے ہٹ کر ذرا دراسة الأحكام والمسائل کے تعلق سے چند اہم چیزیں بیان کرتے ہیں. اہل الفرائض کون ہے، اور پھر تعصیب کیا ہوتا ہے، کب ان کو ملتا ہے نہیں ملتا ہے، مسئلہ عائلہ کیا ہے، عادلہ کیا ہے، اور رد کیسے ہوتا ہے، سب ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. میں نے گزارش کی تھی کہ کچھ یاد کر کے آنا ہے، بعض ساتھوں نے کہا مشکل ہے یاد کرنا، تو میں نے کہا کہ دوبارہ کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں یاد ہو جائے گا. ابھی بھی نہیں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم ریویژن کر رہے ہیں. آپ سورۃ النساء کھول سکتے ہیں تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے. جب آپ پریکٹیکلی ایک چیز کو دیکھتے ہیں پھر یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے لیے مزید آسانی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کرے کہ میں آپ بھائیوں کو یہ مسائل آسان طریقے سے سمجھا سکوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مسائل کو اچھی طرح سمجھیں اور ان پر ہم عمل بھی کرنے والے بن جائیں. سورۃ النساء کی آیت 11، 12 اور 176 جو آخری آیات ہے، یہ ہم نے یاد کرنی تھی. ان آیات میں 90% جو ہے 90% احکام موجود ہیں، 10% باقی جو ہیں وہ باہر سے ہیں، یہ 15 کریں 20 کریں، لیکن میکسیمم جو ہے 80 سے 90% جو ہیں وہ ان تین آیات میں موجود ہیں. اور یہ بہت ہی بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور کمال ہے اللہ تعالیٰ کے اس کتاب کا جس میں اللہ نے یہ ذکر فرمایا ہے. دنیا کی بہت ساری کتابیں، بہت سارے دماغ والے لوگوں نے سر جوڑ کر بڑی کوشش کی ہے کہ ان مسائل کو بیان کریں، نہیں کر سکے، جیسا کہ حق ادا نہیں کر سکے. لیکن رب کائنات سبحانہ و تعالی نے اس سب سے بڑے پیچیدہ مسئلے کو، یہ دنیا کے ان مسائل میں سے جو پیچیدہ مسئلہ ہے، یعنی مال تو بندے کے پاس ہے، مر گیا ہے، اب اس کے وارثین کون ہے کون نہیں ہے، کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا، کتنے ملے گا کب ملے گا، صرف تین آیات میں سوچ سکتے ہیں آپ، دنیا کے بہت ہی بڑا مسئلہ حل ہو گیا. دور جاہلیت میں ذرا یہ بھی الگ سے دیکھیں آپ، جس جگہ پر یہ آیات نازل ہوئی، جن لوگوں میں نازل ہوئی، لوگوں کی حالت کیا تھی، کبھی سوچا ہے؟ اور یہ آیات کس صورت میں ہیں؟ النساء، عورتیں، عورتوں کی کیا قدر و قیمت تھی، کیا حیثیت تھی اس زمانے میں، اس دور میں، ان لوگوں میں، کبھی سوچا ہے کیا حیثیت تھی؟ کوئی حیثیت نہیں تھی. ایک تو پوری صورت عورتوں کے نام، ایک کمال، جس عورت کو حصہ تو دور کی بات ہے، اب سوچ نہیں سکتے عورت مجھے کوئی حصہ مال میں سے ملے گا، وہ خود مال تھی جسے دیا اور لیا جاتا تھا. کوئی شخص مر گیا، وارثوں میں اس کے مال کے ساتھ عورتیں بھی چلے گئی، بیوی بھی چلے گئی، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسی معاشرے میں، اسی زمانے میں، ان لوگوں میں یہ کمال ہو گیا ہے. دل سب سے سخت پتھر دل لوگ تھے، بدو تھے، ایک اونٹ کی ریس کی وجہ سے قتل و غارت ہو جاتی تھی اور قومیں تباہ ہو جاتی تھی، میں تمہارا اونٹ ہمارے اونٹ سے کیوں آگے چلا گیا ہے. یہاں تک دیکھیں قیصر کسرا نے بھی اس طرف دیکھا نہیں کہ اس جگہ پہ کبھی انہوں نے کوئی قبضہ کرنا ہے. بعض ان کو لوگوں ان لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے، کہتے یار کیسے لوگ زندگی گزارتے ہیں لوگ. اللہ کا کرم دیکھیں، یعنی کفر میں دیکھیں کہ نعوذ باللہ، آپ مثال نہیں ملے گی، بتوں کو اپنے ہاتھ سے تراش کے، کعبہ جو جس کا تعظیم بھی کرتے تھے اور رب کا گھر بھی مانتے تھے، 360 بت تھے کعبہ کے ارد گرد، اور کعبہ کا طواف بھی اور بتوں کا طواف بھی ہوتا تھا. پتھر دل، مردہ ضمیر، کوئی خیر سوچ نہیں سکتے تھے. اب وہاں پہ نور ہوتا ہے وحی کا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے انسان، اور سب سے بڑا چیلنج کہ اپنے پیارے، اپنے قریب سب سے بڑے دشمن، جیسے کہ عام ہر زمانے میں رہتا ہے. اور آہستہ سے نور پھیلا ہے توحید. آج اگر ہم انڈیا اور پاکستان سے اردو میں ہم بات کر رہے ہیں, توحید ہمیں پہنچی کہاں سے پہنچی, کیسے پہنچی ہے, کہاں جزیرہ عرب, حجاز اور مکہ معظمہ کی جگہ جہاں پہ وحی نازل ہوئی, اور کہاں انڈیا پاکستان اور یہ کشمیر کا علاقہ اور یہ سارا علاقہ, پھر آپ دیکھیں یورپ کی طرف, پھر آسٹریلیا تک دیکھیں آپ, اور افریقہ تک دیکھیں کیسے یہ پیغام پہنچا ہے. سبحان اللہ. الغرض تو سورۃ النساء, اور پھر ترتیب دیکھیں کہ عورت کو اتنی عزت اور شرف ملا ہے کہ عورت کو اب مال میں سے حصہ ملے گا, اور کتنا ملے گا یہ بھی بیان کیا ہے, اور بعض اوقات دو تہائی تک مل سکتا ہے عورتوں کو. ایک منٹ ذرا, زیرو سے لے کے دو تہائی تک, جانتے ٹو تھرڈ, یعنی مال جو کسی نے چھوڑا ہے اس کا 70% دو تہائی عورتوں کو جائے گا, کچھ بچے گا تو مرد کو بھی جا سکتا ہے, اگر کوئی اس کا زندہ مرد رشتہ دار باقی ہے اصل میں سے اس کو بھی مل سکتا ہے, لیکن دو تہائی عورتوں کو جائے گی. اے دیکھتے ہیں کمال کیسے ہوا. سورۃ النساء آیت نمبر 11 سے اللہ کا حکم شروع ہوتا ہے, پھر یہاں سے آگے چلتے ہیں, چند احکام مسائل بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ارشاد, یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد میں. یہاں میں جو اولاد ہے اللہ ہمیں وصیت کر رہا ہے, اور وصیت وجوب کے لیے ہوتا ہے, اللہ کا حکم ہے جسے ہم نے لازم پکڑ کے عمل کرنا ہے, یہ وصیت ہوتی ہے. لذکر مثل حظ الانثیین, اگر آپ لکھنے کا میرے پاس نہیں, اگر آپ کو تھوڑا سا لکھیں ترتیب, لکھیں واپس, دیکھیں کیسے واپس ہم آئیں گے ترتیب کی طرف, اور انداز بیان خوبصورتی کا کمال دیکھیں آپ. لذکر, ذکر کہتے ہیں کس کو؟ نر کو. نر کو, نر جانتے ہیں میل, انگلش میں میل, کیوں مرد کہیں گے تو بچہ بھی شامل, مرد میں نر اور مادہ میں کہوں گا, جو اصل ترجمہ ہے. لذکر مرد کے لیے, نر کے لیے, مثل حظ الانثیین, دگنا حصہ ملے گا مادہ سے, یہ عورتوں سے دگنا حصہ ملے گا. ٹھیک, چلیں, مرد کو دو حصے, مرد خوش ہو گئے کیونکہ اصل تو وہی حقدار ہے نا, عورتوں کو کچھ ملتا نہیں تھا, اور عورتوں کو اس میں سے آدھا حصہ ملے گا. چلو عورتوں کو آدھا تو مل گیا نا. ٹھیک, فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ, اگر اولاد میں سے کوئی نہیں ہے, صرف دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں, بیٹے کہاں سے, لفظ تو نہیں ہے کیونکہ شروع میں کس چیز کا ہے, اولادکم, تو بات کس کی ہو رہی ہے, ولد کی ہو رہی ہے. ولد کسے کہتے ہیں, نر مادہ دونوں کو. عربی زبان میں تین لفظ ہیں, ابن, بنت, ولد. عام لفظ ولد کہتے ہیں لڑکے کو, عام لفظوں میں, عام زبان, جیسے ہم آج بولتے ہیں یہاں پہ سعودی عرب میں ولد بلاتے ہیں, ولد کہتے ہیں, ولد کسے کہتے ہیں, لڑکے کو نہیں, ولد کہتے ہیں قرآن مجید کی زبان ہو, صحیح عربی زبان جو فصیح زبان ہے, ولد لڑکا یا لڑکی دونوں کو کہتے ہیں. چلڈرن کہہ لیں آپ, چلڈرن میں دونوں لفظ آتے ہیں نا, بوائے گرل دونوں ہو سکتے ہیں نا, اسی طریقے سے ولد. اچھا, تو اگر دونوں ہو اولاد, نر اور مادہ دونوں ہو, تو دو حصے جو ہے نا نر کو اور ایک حصہ مادہ کو ملے گا. اگر نر نہیں ہے اور دو سے زیادہ, اب ترتیب دیکھیں, پہلے ترتیب کیا ہے, نمبر ایک دونوں ہیں, دونوں ہیں مرد, نر اور مادہ دونوں ہیں, تو تقسیم کیسے ہوگی, دو حصے جو ہے وہ نر کا ایک حصہ مادہ کا. اگر نر نہیں ہے اور دو یا دو سے زیادہ مادہ ہیں, لڑکیاں ہیں, فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ, سب سے زیادہ حصہ کا ذکر کیا گیا ہے, وہ بھی عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے نہیں. کمال دیکھا. اچھا, اب دوسری آپشن کیا بتائی ہے, کہ نر نہیں ہیں اور عورتیں ہیں, مادہ ہیں, دو سے زیادہ ہیں, کتنا ملے گا, دو یا دو سے زیادہ, کتنا ملے گا, ٹو تھرڈ, دو تہائی. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً, اور اگر اکیلی ہے بیٹی جو ہے, فَلَهَا النِّصْفُ, کتنا ملے گا. اب تیسری آپشن, تیسری صورت کے, پہلی صورت دونوں ہیں, دوسری صورت میں دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں, تیسری صورت میں صرف ایک بیٹی ہے, کتنا ملے گا, آدھا. اچھا, باقی کہاں جائے گا, ٹھہرے, باقی اور بھی رشتہ دار آنے والے ہیں, یا ابھی اولاد کس سے شروع کیا تو اولاد کی بات ہو رہی ہے, لیکن پہلی آپشن میں دونوں ہیں, دوسری میں دو سے زیادہ بیٹے ہیں, تیسری میں ایک بیٹی ہے. اچھا, چوتھی آپشن دیکھیں, ولی ابوئی, اور دونوں ماں باپ کے لیے. لیکن والدین نہیں فرمایا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ابوین اور والدین میں فرق ہے, جبکہ معنی ایک ہے. ہم ترجمہ کرتے ہیں ماں باپ والدین, ابوین کبھی ترجمہ کرتے ہیں والدین ماں باپ. ابھی آپ نے ماں باپ کہا ہے نا, والدین ماں باپ, ابوین ماں باپ غلط ہے. ابوین باپ اور ماں. اردو میں باپ ماں نہیں کہتے, ہم ماں باپ ہی کہتے ہیں. ابوین جب آ جاتا ہے تو اب پہلے ہے, ماں بعد میں ہے. والدین جب آتا ہے تو والدہ پہلے ہے, والد بعد میں ہے. اسے جب احسان دیکھتے قرآن مجید میں, وہ بالوالدین احسانا, ابوین میں احسان کا لفظ کبھی نہیں دیکھے گا. ابوین احسانا کا کیوں نہیں, ایک جگہ بھی نہیں قرآن مجید میں. لیکن جہاں پہ وراثت ہے, مال ہے, یا کوئی سیاست ہے, کوئی ایسی بات ہے, تو پھر اب کا ذکر آتا ہے. ورفع ابویہ علی العرش, سورۃ یوسف میں عرش اقتدار ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے نا سیاست اقتدار, تو وہاں پہ لفظ کس چیز کا ہے؟ ابویہ, دونوں باپ اور ماں. وراثت کے معاملے میں ولی ابویہ, اب اگر اس کے دونوں ماں باپ, باپ اور ماں زندہ ہیں, کتنا ملے گا؟ ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس, ان میں ہر ایک کو ایک بٹا چھٹا حصہ ملے گا. اب اصحاب الفرائض جو ہم نے بیان کیے ہیں, اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں سائیڈ پہ تو لکھتے جائیں, ٹو تھرڈ, دو سے زیادہ بیٹیاں آ گئیں, نمبر ایک اوپر لکھیں, آدھا, ایک بٹا دو, ایک بیٹی اگر ہو, ٹھیک ہے, ایک بٹا چھ کا اب دو آ گئے, ماں اور باپ. اب بات کیا ہو رہی ہے؟ مرنے والے کی اولاد ہے نا, ولی ابوئی ہی اولاد کے ساتھ, ٹھیک ہے, یہ آپشن جاری ہے. مما ترک ان کان لہ ولد, اگر اس کی اولاد ہے, فإن لم يكن له ولد وورث ابواه, اگر اولاد نہیں ہے اور باپ اور ماں نے موجود ہو اور وراثت کا حصہ لیا ہے, کتنا لیں گے؟ فلأمه الثلث, تو اس ماں کو ایک بٹا تین ملے گا, تیسرا حصہ ملے گا. باپ کا ذکر نہیں ہے, مطلب باقی باپ کو ملے گا, سمجھائیں؟ جس کا ذکر نہیں ہے وہ باقی میں آتا ہے, سبحان اللہ. اچھا, فإن كان له إخوة, اور اگر اس کے بھائی بھی ہیں, لفظ اخو نہیں ہے, غور کرے, اخوہ جمع ہے, اگر دو یا دو سے زیادہ اس کے بھائی ہیں, فلأمه السدس, تو ایک بٹا تین سے ماں کے سب واپس چلا جائے گا ایک بٹا چھ. اگر اولاد ہے تو ماں کتنے لے گی؟ ایک بٹا چھ. اولاد نہیں ہے, ماں لے گی ایک بٹا تین. لیکن دو سے زیادہ, دو یا دو سے زیادہ اگر بہن بھائی موجود ہیں مرنے والے کے, پھر ماں لے گی ایک بٹا چھ, ایک بٹا تین نہیں لے گی, کیونکہ مرنے والے کی اولاد بھی اسی ماں کی اولاد ہے نا, تو ماں کے حصے سے ایک بٹا چھ باقی حصہ یہ لے لیں گے, اور ماں کو باقی بچے گا ایک بٹا چھ. ساتھ چل رہے ہیں میرے؟ ایک مشکل ہے, پانچ ساتھ پریشان ہو رہے ہیں. یہ والا ریپیٹ کرتا ہوں, ماں ایک بٹا تین لے گی دو شرطوں پہ. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی اولاد نہ ہو, مرنے والے کی اولاد نہیں ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ بہن بھائی بھی نہ ہو. کتنے لے گی ماں؟ ایک بٹا تین, ون تھرڈ لے گی, تیسرا حصہ. اگر اولاد ہے تو پہلے بتا, بولے ابوہ لکل واحد منہما السدس, سب کو ایک بٹا چھ ملے گا اگر اولاد ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اولاد ہے تو ایک بٹا تین, اور اگر اولاد نہیں ہے لیکن دو یا دو سے زیادہ بہن بھائی ہیں اس کے, اخوہ, چاہے دو بھائی ہوں, چاہے دو بہنیں ہوں, چاہے بھائی اور بہن جیسے بھی ہو, لیکن دو یا دو سے زیادہ ہیں, پھر ماں واپس چلی جائے گی ایک بٹا چھ کی طرف, ٹھیک ہے. یہاں تک ٹھیک ہے؟
اس میں مرنے والا عورت بھی ہو سکتا ہے یا
جو بھی ہے, جو مرنے والا مرد عورت کوئی بھی ہو, اس کے ماں باپ, اس کے اولاد, بہن بھائی, سب کا ذکر ہو رہا ہے. مرنے والا کوئی بھی ہو, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ اگر عورت بھی مرنے والی, اس کے ماں باپ بھی ہوں گے, اس کی بہن بھائی بھی ہوں گے, اس کی اولاد بھی ہوگی نا, تو یہی ترتیب ہے, ٹھیک ہے. آگے چلیں, کیونکہ واپس نہیں آ رہا میں نے, پھر یہاں مسئلہ تو یہاں پہ رک کے پر بتاتے ہیں,
ٹھیک ہے.
برابر, اگر دونوں ہیں تو دو حصے نر کو, ایک حصہ مادہ کو, دو یا دو سے زیادہ بیٹے ہیں تو دو تہائی, دو بٹا تین, اگر صرف ایک بیٹی ہے تو ایک بٹا دو, آدھا, اگر پھر اس کے ماں باپ بھی ساتھ ہیں اور اولاد بھی ہے تو ایک بٹا چھ, ایک بٹا چھ, دونوں ماں باپ کو الگ الگ, ایک بٹا چھ باپ کو, ایک بٹا چھ ماں کو, ٹھیک ہے. اگر اس کے ساتھ اس کی بہن بھائی بھی ہیں, اولاد نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اگر اولاد نہیں ہے تو پھر ماں کو ایک بٹا تین باقی باپ کا, اگر اولاد نہیں لیکن دو یا دو سے زیادہ بہن بھائی ہیں تو ماں کو ایک بٹا چھ. یہ ایک بٹا چھ جو باقی تھا یہ ان میں بٹے گا جو بہن بھائی ہیں, اور باقی جو ہے وہ باپ کے لیے. اچھا, من بعد وصیت یوصی بها او دین، اس کے بعد کی کوئی وصیت ہو یا کوئی اس پر کوئی قرض ہو، یعنی قرض کی ادائیگی پہلے کر دیں گے، وصیت بھی ہوگی، جو بچے گا مال وراثت میں تقسیم ہوگا، کیونکہ اس زمانے وصیت بھی موجود تھی، قرض بھی تھا، وہ اس کی لین دین ہوتی تھی، جو نہیں تھا اس کو پہلے ذکر کیا، وراثت محروم عورتوں کو محروم کیا جاتا تھا نا، اسے تفصیل بھی وراثت کی، ورنہ ترتیب کیا ہے، پہلے قرض ہے، وصیت ہے، اور پھر وراثت ہے، جسے پہلے پڑھ چکے ہیں نا کتاب میں، لیکن یہاں پر دیکھو الٹا ہے، کیا ہے، پہلے وراثت ہے، پھر وصیت، پھر قرض ہے، کیوں؟ کیونکہ دو چیزیں تو موجود تھیں معاشرے میں، لوگ کرتے تھے، وصیت پہ عمل بھی ہوتا تھا اور قرض پہ عمل بھی ہوتا تھا، جو نہیں ہوتا تھا وراثت، ٹھیک ہے، تو سب سے پھر اصول ذکر کیا تفصیل کے ساتھ، پھر وصیت بھی جانتے تھے اور پھر دین بھی ہے، پھر ترتیب تبدیل کیوں نہیں ہوئی، جب قرض پہ ہے تو وصیت کیوں؟ کیونکہ ابھی بھی دیکھیں آپ اکثر غلطی کس میں کرتے ہیں، وصیت پہ، قرض بھی دے دیں وصیت پہ دھیان نہیں دیتے، لیکن یہاں پہ دیکھیں جو سب سے اہم ہے، الاہم فالمہم کا ذکر ہے، قرض تو ویسے دینا پتہ دینا ہے، اس لیے اس کو آخر میں رکھا ہے، جس میں مسئلہ ہوتا ہے وراثت کے مسائل میں سب سے پہلے، پھر وصیت کا ذکر ہے، پھر قرض کا ذکر ہے، پھر فرمایا آباءکم وابناءکم، تمہارے آبا، باپ اور دادا، اور ابنا، تمہاری اولاد جو ہے، لا تدرون، تم نہیں جانتے ہو، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ ان میں سے زیادہ تمہارے نفع بخش کون ہے، کیونکہ کیا ہو رہا ہے، کبھی ایک بٹا تین، کبھی ایک بٹا چھ، کبھی زیادہ، کبھی کم، کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ تمہیں نہیں پتہ کہ مرنے کے بعد یہ زندگی میں کون زیادہ نفع، باپ کی طرف سے ہوتے، اولاد کی طرف سے ہوتے، یہ سب سے قریب رشتہ دار ہیں مرنے والے کے، آج ہم دیکھیں سب سے قریب رشتہ دار کون ہے ہمارے، دیکھیں ہم بہن بھائی کے ذکر نہیں ہے، اباکم ابناکم، اس میں ریفلیکشن ہو رہی ہے نا، کبھی ایک بٹا چھ، کبھی ایک بٹا تین، کبھی باقی باپ کو، کبھی ایک بٹا تین ماں کو، کبھی دو تی ہے، کبھی ایک بٹا دو، کس کی بات ہو رہی تھی، اولاد، یہاں پہ بات بھی اولاد کی ہو رہی ہے، ماں باپ کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو زیادہ تر تمہارے نفع بخش کون ہے نہیں جانتے، فرض من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض جو بیان کیا گیا ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے، جانتا ہے کون کس کو زیادہ کب کتنا دینا ہے، اور حکمت کی بنیاد پر سارا ہے، یہ جو تقسیم ہوئی ہے احکم الحاکمین کی حکمت ہے، اچھا، تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے، بھائی کیوں دو تہے دے رہے ہو، اس کا چاچا بھی تو باقی تھا، اب چاچا قریب رشتہ دار ہے، ہاں، یا اس کے دو بیٹیاں جو ابھی اس کے قریب ہیں، زیادہ کون حقدار ہے، تو جو زیادہ حق دار اس کو زیادہ ملے گا، اچھا آدھا آدھا کیوں نہیں ہے، اچھا اس کو ون تھرڈ کیوں نہیں دیتا، یہ تمہاری مرضی نہیں چلے گی، احکم الحاکمین کی حکمت ہے، وہ علیم اور حکیم، اس لیے فیصلہ کر دیا اس نے، ہم نے کیا کرنا ہے، تعمیل کرنی ہے، بارک اللہ فیک، اچھا آگے چلیں، پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اب آتی ہے خاوند اور بیوی کی بات، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، اے مردو، نصف آدھا، ما ترک ازواجکم، تمہاری بیویوں نے جو چھوڑا ہے، اِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہیں ہے، اولاد سے کیا مراد، بیٹا یا بیٹی، کوئی نہیں، اگر صرف بیٹا ہے، صرف بیٹی ہے، یا دونوں ہیں، تو پھر یہ تقسیم نہیں ہوگی، پھر کیا ہوگا، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہیں چوتھا حصہ، ایک بٹا چار ملے گا، مما ترکنا، جو کچھ وہ چھوڑ کے گئی ہیں، دیکھ مما ترک، جو کچھ بھی چھوڑ کے گئی ہیں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، پتہ ہے، یہ جو عینک ہوتی ہے، جو کان کی بالیاں ہوتی ہیں، جو کپڑے ہوتے ہیں، سب اس میں شامل ہوتا ہے، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ، ہاں کوئی صدقہ میں دینا چاہے دے دے، وارث ورثہ جو ہیں وہ سب مل کے صدقہ میں دینا چاہے دے سکتے ہیں، خود استعمال کرنا چاہتے کر سکتے ہیں، کس ان میں سے کسی ایک کو دے دے، رضامندی میں دے سکتے ہیں، لیکن یہ سب وراثت میں، مما ترکنا، سب اس میں شامل ہے، من بعد وصیت یوصین بها او دین، وہی بات ہے، وصیت اور قرض کے بعد، بعض لوگ کہتے ہیں عورت نے وصیت، عورت بھی کر سکتی ہے، بیوی بھی کر سکتی ہے، ماں بھی کر سکتی ہے، وصیت صرف مرد نہیں کیا کرتے، عورت بھی کر سکتی ہے، قرض عورت پہ ہوتا ہے، مرد پہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہمیشہ دیکھنا ہے، وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور بیوی کا جو ہے مال وراثت، وہ ایک بٹا چار لیں گے، جو کچھ تم لوگوں نے چھوڑا ہے مرنے کے بعد، یعنی اِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، اگر تمہاری اولاد ہے پھر ان کو ایک بٹا آٹھ، آٹھواں حصہ ملے گا، مما ترکتم، جو کچھ تم لوگوں نے چھوڑا ہے، یعنی مرنے کے بعد، من بعد وصیت توصون بها او دین، اس کے بعد کہ تم وصیت کرو یا تمہارا کوئی قرض ہو، ہو گیا میاں بیوی کا، سب سے آسان ہے، آگے چلیں، جی، بیوی کو بیوی کو 1/8 ایک بٹا آٹھ یا آٹھواں حصہ تب ملے گا جب خاوند کی اولاد ہو، اولاد نہ ہو تو 1/4. ٹھیک ہے، خاوند کتنا لے گا؟ آدھا یا 1/4، آدھا اگر اولاد نہیں ہے اور 1/4 اگر اولاد ہے. واضح.
اگر شوہر ختم ہوا، شوہر کا بیوی تو ملے گا، بیوی لے گا بچہ کے ساتھ ساتھ، تو اس میں جو بیوی کو ملا ہے وہ بیوی اس میں سے اپنے پھر بعد میں بھائیوں کو دے سکتی ہے یا اولاد کو دینا ہوگا؟
وہ تو بعد کی بات ہے نا، خاوند مر گیا، بیوی کو مل گیا، اولاد ہے 1/8. ٹھیک ہے، بیوی مر گئی، اس 1/8 میں پھر دیکھا جائے گا کون اس وقت زندہ ہے، اولاد ہے تو بہن بھائی نہیں ملے گا، اولاد نہیں تو پھر بہن بھائی ملے گا اس تفصیل سے. لیکن ابھی جو اس کو ملا ہے خاوند کے مرنے کے بعد، یہ اس کا حصہ ہے. جب وہ مرے گی اس کا حصہ بعد میں بانٹا جائے گا، بعد میں دیکھا جائے گا. وہ 1/8 نہیں ہوگا، وہ تو اس سے 1/8 نہیں ہے، باقی جو اس کے پاس پراپرٹی ہے، اس کا سونا، وہ بھی سب شامل ہوگا نا. 1/8 سے صرف وہ حقدار جو خاوند سے اس کو ملا ہے اولاد کے ہوتے ہوئے. اچھا، بچے کا کیا پھر؟ دو بیوی ہوں یا چار بیویاں ہوں تو سب شریک ہوں گے ایک ہی فگر میں. اگر اولاد ہے اور چار بیوی تو 1/8 میں سب برابر کے، یعنی چار حصوں کے 1/8 کے، دو ہیں تو دو حصوں کے 1/8، 1/8 کے، آٹھویں کے. اگر اولاد نہیں ہے تو پھر 1/4 کے، اتنے حصوں کے جتنا کہ بیویاں ہیں. اس لیے بیویاں ذرا سوچ سمجھ کے شادیاں کیا کریں، کیونکہ ان میں آپس میں پھر یہ مال بھی بٹنا ہے جا کے پھر. اچھا جی جی، بعد کی بات ہے، یہ صحیح ہے، ابھی مزے کریں، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً. اب ایک نیا مسئلہ آ گیا ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کلالت کی حالت میں مرا ہے، یورث نے مال کو چھوڑے ہوئے رہا تھا کلالت کی حالت میں. کلالت کہتے ہیں جس کا نہ اصل ہو اوپر، نہ فرع ہو نیچے، نہ باپ دادا ہو، نہ ہی اولاد ہو، اسے کہتے ہیں کلالہ، باپ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے. اب کیا ہوگا، او امراۃن، رجل مرد، او امراۃن یا عورت، مرنے والی عورت ہے یا مرد ہے، اس کا نہ تو باپ ہے نہ ہی اولاد ہے، اسے کہتے ہیں کلالہ. اس سے کیا فائدہ ملے؟ جب بھی کلالہ کا لفظ سنو، کلالہ کا لفظ یعنی اب وراثت ملے گی بہن بھائیوں کو. اگر کلالت کی صورت نہیں تو بہن بھائی کو نہیں ملے گا، الا کہ کچھ ایکسیپشن بتاتا ہوں میں ابھی. جی، نہیں، ماں کا تعلق نہیں ہے، نہیں ماں نہیں، باپ، باپ اوپر اصول اور اولاد نیچے. اچھا، فادر اوپر ہے نا، نیچے اولاد بھی ہے نا، دونوں کلالہ اسے کہتے ہیں. لا اصل ولا فرع ولا فرع وارث، پیرنٹس نہیں، ماں نہیں، ماں نہیں روکتی، بتاتا ہوں ابھی میں آپ کو، لیکن باپ جو ہے نا وہ روکتا ہے بہن بھائیوں کو. اچھا، اچھا، وہ انکان رجن یور کلالتن او امراۃن ولہ اخن او اخت، اور اس کا بھائی ہے یا بہن ہے، فلکل واحد منہم السدس، ان سب کے لیے ایک ایک کا 1/6 ہے. ایک بھائی ہے 1/6، ایک بہن 1/6، صرف ایک تو 1/6. تیسری آپشن کیا ہے، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اگر دو سے زیادہ ہوں پھر وہ 1/3 میں سب شریک ہیں برابر کے. ایک ایکسپشن ہے یہاں پر، مرد اور عورت کو برابر ملتا ہے، اور یہ ہیں کون سے بھائی، ماں کی طرف سے سوتیلے بھائی. الاخوہ لام کا ذکر ہو رہا ہے، اس پہ اجماع ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو بھائی بہن سے کا ذکر کیا گیا، یہ اخوہ لام ہے، ماں کی طرف سے سوتیلے بھائی اور بہن ہے، کیونکہ ان کو برابر ملتا ہے نر اور مادہ کو. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، اخ اخت فلہ کل واحد منہم السدس، 1/6 سب کو، شریک نہیں 1/6 میں دونوں، لکل واحد منہما، ان دونوں کے لیے یعنی ایک ایک کے لیے کتنا ہوگا، لکل واحد منہما، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 ہے، یعنی بھائی کے لیے 1/6، بہن کے لیے 1/6. وہ انکار اکثر من ذا، اگر تین ہیں فہم شرکاء فی الثلث، چار ہیں، دس ہیں، بیس ہیں، 1/3 میں سب شریک ہیں برابر کے. 1/6 برابر 1/6 کے ہیں نا، 1/3 میں بھی سب برابر ہوں گے اسی طریقے سے. آئیے سمجھ،
ایک بھائی اور ایک بہن،
ایک بھائی اور یا ایک بہن ہو. اگر ایک بھائی ہے صرف کتنا ملے گا؟ ایک بٹا چھ. ایک بہن ہے صرف کتنا ملے گا؟ ایک بٹا چھ. دونوں ہیں کیوں بھائی؟ ایک بٹا چھ ایک بٹا چھ. بندہ تو ایک بٹا تین ہی ہے دونوں نا ملا کے, لیکن ان کو ملے گا کتنا؟ ایک بٹا چھ ایک بٹا چھ, ٹھیک ہے نا؟ دونوں کو ملا کے ون تھرڈ بنتا ہے نا. لیکن ترتیب دیکھیں, بڑی خوبصورت انداز دیکھیں, تاکہ یہ نہ ہو. اصل پیغام کیا ہے پتہ ہے؟ ورنہ ون تھرڈ تو اس میں بھی ہے. پیغام کیا ہے کہ دونوں کو برابر ملے گا. اصل میں ون تھرڈ بھی پیغام ہی ہے, بالکل واحد منہ السدس جو ہے, ٹھیک ہے نا. پھر فرمائے وہیں کل اکثر میں ذالک فہم شرکاء فی الثلث, جبکہ ثلث میں یہ بھی شریک ہیں. دیکھیں کیا نر مادہ دونوں برابر کے شریک ہیں. اصل پیغام یہ ہے, اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے. پہلی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مرد عورت برابر کا حصہ لے سکتے ہیں, جبکہ پہلے سے لذک میں سے حضر الحسین میں تو خوش تھے نا. جب یہ دیکھے دھچ دھچکا لگا, یہ کیا ہو گیا ہے؟ ماں کی طرف سے سوتےلے بھائی, ماں کی طرف سے سوتےلے بھائی. من بعد وصیت یوصا بها او دین, اس کے بعد کہ وصیت کی جائے قرض او دین غیر مضار جس میں کوئی ضرر نہ ہو. وصیت من اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف وصیت, واللہ علیم حلیم, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا خوب بردبار حلیم ہے. سبحان اللہ. یہاں تک ٹھیک ہے؟ آگے چلیں. کوئی سوال ہے اب تک ہے یہاں پہ؟ میں آ رہا ہوں اس میں کلالہ کے مسئلے میں, ایک دو مسئلے میں کچھ مسئلہ ہے, لیکن وہ بھی جیسے بتایا وہی ہے. پورا اگلے آیت بھی کلالہ کے تعلق سے ہے. اچھا, سورۃ النساء کی آخری آیت 176, اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے, یستفتونک, آپ سے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں. یہ تو خوبصورت انداز ہے فتویٰ, جبکہ دیکھیں کئی جگہوں پہ لوگ سوال کرتے ہیں, یستفتونک لفظ بہت کم نظر آتا ہے آپ کو. آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں, فتویٰ طلب کرتے ہیں, یستفتونک, کیونکہ الف سین تھا طلب کے لیے ہوتا ہے, استسقاء اس طرح ہوتا نا. اچھا, قل اللہ یفتیکم, تمہیں فتویٰ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ سوال کس سے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. فتویٰ کس سے لیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ, کمال ہے. قل اللہ یفتیکم, مسئلہ پیچیدہ ہو گیا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کلالہ کے مسئلے میں کیا کیا جائے, بہت سارے مسئلے ہو گئے. وہاں پہ بہن بھائیوں کو برابر دے دیا, اب اگر سگے بہن بھائی تب کیا ہوگا؟ اب کیا کریں ہم؟ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, اللہ تمہیں فتویٰ دیتے کلالہ میں. اب کوئی اختلاف گنجائش باقی رہی؟ کوئی مسئلہ باقی رہا؟ نہیں رہنا چاہیے نا. ان امرؤن ہلک, ان امرؤن ہلک, اگر کوئی شخص مر جائے, لیس لہ ولد, جس کا کوئی اولاد نہیں ہے, ولہ اخت, اولاد نہیں ہے لیکن اس کی ایک بہن ہے, فلہ نصف ما ترک, تو آدھا اس بہن کو ملے گا. وہ یریث ہوا الا لم یکن لہ ولد, اور یہ بھائی بہن کا وارث رہے گا جب اس کی بھی کوئی اولاد نہیں ہوگی. کمال دیکھا ہے. ان من ان ہلک, لیس لہ ولد, ایک شخص مر گیا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے لیکن اس کی صرف ایک بہن ہے. دیکھیں باقی کا ذکر, کمال تو اسے باقی کون ہے؟ اس کو چھوڑے, اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. عصبہ میں سے کس کو ملے گا؟ یہ دیکھیں ایک بہن کو کیا ملے گا, یعنی باقی کے جو رشتہ دار ہیں اگر اہل عصبہ میں سے, باقی ان کو ملے گا. ترتیب بات چھوڑ دیں آپ, انہیں کتنا مکس اپ ہو جاتا. یہ مسئلہ سمجھنا مشکل ہو رہا ہے سننے والے کو. وہ بھی شامل کر, اچھا چاچا بھی ہے, ماما بھی ہے, فلاں بھی, اس کو نہیں ملا گا, اس کو ملے گا, ذرا پیچیدہ ہو جاتا. سب سے اسے تو چیلنج کیوں قرآن مجید کا چیلنج ہے کہ ایسے کوئی کلام دکھا دے, کوئی بنا کے دکھا دے, سوال نہیں پیدا ہوتا, ٹھیک ہے نا. اب اگر کوئی شخص مر گیا ہے, کوئی اولاد نہیں, اس کی ایک بہن ہے, تو آدھا وہ لے لے گی, اور یہ بھی اس بہن کا وارث بنے گا جب اس بہن کی کوئی اولاد نہیں ہوگی. تو یہ نہ سمجھے بہن تو خود وارث ہے, بھائی کا کچھ نہیں ملے گا, اس کا بھی حل ہو گیا ہے. اچھا, اولاد نہیں ہے, لیس لہ ولد, ولہ اخت, لیس لہ ولد, ولد یعنی کوئی اولاد نہیں ہے. اس کی ایک اخت کسے کہتے ہیں؟ ایک بہن کو. اس کی ایک بہن ہے, کتنا ملے گا؟ فلح نصف, آدھا مل گیا نا. اچھا, وہ ہوا یریث ہوا الا لم یکن لہ ولد, اور یہ بھائی بھی اس کا وارث بنے گا, یعنی بہن کا وارث بنے گا اس اکیلی بہن کا, جب اس کی اولاد نہیں ہوگی. یعنی اگر بہن کی اولاد ہو تو بھائی وارث نہیں بنے گا. بہن کب وارث بن رہی ہے کلالہ میں؟ جب اس کی اولاد نہیں ہے. بہن وارث کب بن رہی ہے بھائی کی؟ جب اولاد نہیں. کتنا لے گی؟ ایک بہن ہے بس. آدھا لے گئی. اچھا کیا بھائی بہن کا وارث بن سکتا ہے؟ کب بنے گا؟ جب اس کی بھی اولاد نہیں ہوگی. اگر بہن کی اولاد ہے بھائی وارث بنے گا؟ نہیں بنے گا. دیکھا اچھا وہ یرثھا ان لم یکن لھا ولد. ٹھیک ہے فان کانت اثنتین. اب اگر اس کی دو بہنیں ایک اگر دو بہنیں ہیں فلہما الثلثان مما ترک تو دونوں کو دو تہائی ملے گا جو کچھ اس نے چھوڑا ہے. وان کان اخوۃ رجال ونساء فلذکر مثل حظ الانثیین. اور اگر اس کے دو سے زیادہ بھائی بہن ہوں اور نر اور مادہ دونوں ہوں تو دو حصے مرد کو ایک حصہ عورت کو دو حصے نر کو ایک حصہ مادہ کو ملے گا. یبین اللہ لکم ان تضلوا. اللہ تعالیٰ خوب بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ابتدا کہاں سے بیٹھی؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین. ٹھیک ہے نا؟ دو حصے مرد کے ایک حصہ عورت کا. پھر دو تہائی کا ذکر. فی کانت فوق اثنتین فلہما الثلثان مما ترک. کانت واحد فلہا النصف. یہاں کیسا ہے ترتیب دیکھیں. جہاں سے شروع ہوئی واپس جا رہے کہ نہیں؟ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ دو تہائی سے. پھر آدھا اگر ایک ہے بیٹی بہن کی بات ہو رہی ہے. ہاں پہلی آیت میں. پہلی آیت میں کیا تھا؟ پہلی آیت میں ترتیب کیا تھی؟ نر مادہ پھر دو دو سے زیادہ تو پھر دو بٹا تین آخر میں ایک بٹا دو. یہاں پہ ابتدا ہوئی ہے آدھے سے پھر دو بٹا تین پھر ٹو انٹو ون. ٹھیک ہے نا؟ دو حصے نر کے ایک حصہ مادہ کے. یہ خوبصورت انداز بیان ہے. اگر اولاد نہ ہو اگر شخص مر گیا نا ہاں اس کے بعد ہو رہا مرد مر گیا ہے اس کی بہن وارث ہے ایک آدھا لے گئی. کیا یہ جو مر گیا ہے یا جو مرد جو ہے جو مر گیا ہے ٹھیک ہے نا بہن تو وارث ہو گئی کیا اگر مرد زندہ ہے ہوتا اور بہن مر جاتی تو تب اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ دوسری طرف تو بھائی کو ملے گا. کب ملے گا؟ جب بہن کی اولاد نہیں ہوگی. یہ تو مطلب کہ مرنے والوں کو ملے گا. مر تو مر چکے اس کو کیا ملے گا؟ لیکن اگر اس کی جگہ اب بھائی زندہ ہوتا اور مرنے والی بہن ہوتی تو بھائی کو کب ملے گا؟ جب اس کی اولاد نہیں ہوگی. وہی طریقہ ہے. نہیں سیب آدھا کہاں ملے گا؟ بھائی کو آدھا نہیں ملتا. بھائی کو تفصیل سے ملتا ہے جتنے بھی اس کا رشتہ دار اس کے تعلق سے دیکھنا پڑتا ہے پورا باپ ہے کہ نہیں ہے. باپ ہے تو پھر کتنا ملے گا اور بھائی کو کتنا ملے گا سب اس میں سے. بہن ہے اور ہے ایک بہن کے نہیں ہے دو حصے نر کے ایک حصہ مادہ کا تو پوری تفصیل ہے. دیکھیں یہ بیچ کیوں نہیں بات آئی تاکہ مزید پیچیدہ نہ ہو جائے. پتہ کیا ہے اسے کہتے ہیں ہیڈنگز رؤوس و اقلام. آپ ہیڈنگ کو پکڑیں پھر جا کے نیچے دیکھیں اس کے فرع کیا اصل آپ کو دے دیا ہے. اب ایک بہن ہے پتہ اتنا لے گا باقی کون ہے؟ تقسیم کرنا آسان ہے کہ نہیں؟ کلالہ میں پتہ ہے آپ کو باپ نہیں ہے. کلالہ میں پتہ ہے آپ کو نیچے اولاد نہیں ہے. اب بہن ہے اور چاچا ہے. بہن ہے چاچا ہے ماما ہے نانا ہے. ماما نانا گئے کچھ نہیں بہن کو آدھا باقی آدھا چاچا کو تو آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن بہن کا ذکر بھی کرتے پھر چاچا کا بھی ہوتا فلاں کا بھی ہوتا فلاں کا بھی ہوتا کتنا مشکل ہوتا. مشکل ہوتا کہ نہیں یار؟ تو اس لیے دیکھیں آپ کو اصل دے دے پکڑنے کا. اب دھاگا دے دے آپ کے ہاتھ میں اب اس کو فالو کرتے جائیں دیکھیں کہاں کہاں آپ کو لے کے جاتا ہے. ٹو تھرڈ میں بھی یہی ہے. اچھا کمال دیکھیے کہ ایک بات جب بیٹیوں کا ذکر آیا ہے دو یا دو سے زیادہ ٹھیک ہے نا اور ایک کا ذکر ہے دو کا ذکر نہیں ہے. شروع میں کیا تھا بیٹوں کے بارے میں؟ یوسف فی اولادکم ٹھیک ہے نا فی کانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وان کانت واحدہ فلہا النصف فوق اثنتین. یہاں پر بہنوں کے فوق نہیں کہا اثنتان. تو کسی نے سوال کیا ڈاکٹر صاحب اگر دو بیٹے ہوں تب کتنا لیں گی؟ کہاں ہے قرآن میں تو فوق اثنتین دو سے زیادہ ہوں تب ٹو تھرڈ ملے گا. تو دو کا ذکر تو نہیں ہے. اس پر اجماع ہے کہ دو بھی ٹو تھرڈ ہی لے گی. کہاں سے لیا؟ بہنوں سے لیا. آخری آیت میں فین کانت اثنتین ہے نا قرآن مجید میں. اگر بہنوں کو دو ہیں تو دو ملے گا تو پھر بیٹوں کو بھی دو ہوں گے تو دو ہی ملے گا. دو سے زیادہ تب بھی دو ملے گا. ہاں ایک ہے تو پھر آدھا ہے. دیکھ آپشن کتنی ہے؟ ایک ہے دو ہے دو سے زیادہ ہے تین آپشن تو چوتھی تو ہے نہیں نا. اگر ایک ہے تو فیصلہ ہو گیا کتنا ہے؟ آدھا. دو سے زیادہ ہے تو فیصل ہوگا کتنا ہے؟ دو تہائی. اچھا اگر دو ہیں آدھا یا دو تہائی؟ آدھا تو بھی نہیں سکتا نا, کیونکہ آدھا تو ایک کا ہے. تو یقیناً جو ہے کتنا ہوگا؟ ٹو تھرڈ ہوگا. لگی سمجھ؟
کمال ہو گیا,
کمال ہو گیا. چلیں اب کمال ہو تو میں پوچھتا ہوں. اب ایک شخص مر گیا ہے, ایک شخص مر گیا ہے, اس کی دو بیٹیاں ہیں اور ایک بھائی ہے, کتنا ملے گا؟ اصل مسئلہ کتنے میں سے ہے پہلے بتاؤ, اصل مسئلہ کتنے میں سے ہے؟ ایک شخص مر گیا, اس کی دو بیٹیاں ہیں اور ایک بھائی ہے, اصل مسئلہ کتنے میں سے ہے؟ یار اصل مسئلہ نمبر چاہیے. اصل مسئلہ کتنے میں سے ہے؟ میں نہیں پوچھ رہا کتنا کس کو ملے گا. اصل مسئلہ کتنے میں سے ہے؟ چھ میں سے. کیوں؟ قاعدہ کیا کہتا ہے کہ دونوں دو کالم دیکھیں, ایک کالم میں کیا ہے؟ آدھا, ایک بٹا چار, ایک بٹا آٹھ. دوسرے میں دو بٹا تین, ایک بٹا تین, ایک بٹا چھ. یہاں پر شخص مر گیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ادھر اولاد نہیں ہے, تو کتنا ہو گیا یہاں پہ؟ دو بٹا تین ادھر آ گیا نا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. یہاں پر کتنا ملے گا اسے؟ آدھا. اولاد آدھا تو آدھا ملے گا نا خاوند کو نا, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر جو ہے ٹو دو بٹا تین, یہاں پر اگر آدھا ہو, اگر آدھا ہو تو قاعدہ کیا کہتا ہے؟ تو چھ ہوگا, اصل مسئلہ چھ ہوگا. تو مسئلہ چھ میں سے ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر آدھا ملے گا, سوری, دو بٹا تین بیٹیوں کو اور باپ بھائی, باپ نہیں ہے نا, باقی بھائی ہے. بھائی کتنا ملے گا؟ باقی بھائی کو ملے گا, جو باقی بچے گا بھائی کو ملے گا. عورت مر گئی ہے, دو بیٹیاں ہیں, ایک بیٹا ہے, ایک باپ ہے, ایک ماں ہے. آئیڈیل فیملی ہے یار, کیا ہو گیا؟ شروع بھی پہلے درس میں بتایا تھا آئیڈیل فیملی. عورت مری ہے, کیا بچے پیچھے چھوڑا ہے؟ خاوند ہے, دو بیٹیاں ہیں, ایک بیٹا ہے, ماں باپ ہے. ایک منٹ, ایک منٹ, مکسچر نہ ہو, کون بات آپ بتائیں گے؟ ایک سنے جا رہا. ہاں,
دو بٹا تین بچوں کے ہیں.
کس کے بچوں کے ہیں بھیا؟ غلط ہے بھیا, غلط ہے, آپ نے غلط ہے. یہ آپ بتائیں, اے ٹھہرے سنیں, کتنا؟ ون فورتھ. کیوں؟ اولاد ہے, ٹھیک ہے, نمبر ایک اولاد ہے, تو ایک بٹا چار خاوند کو. پھر آپ بتائیں آپ کا
چلڈرن.
نہیں ایک منٹ, چلڈرن سے پہلے بھیا, ماں باپ کہتے کیا بھول گئے آپ, ماں باپ. ایک بٹا چھ کس کا؟ فادر کا. اور ماں کا, باپ کا, دونوں کا ایک بٹا چھ, ماں کا بٹا چھ, باپ کا. اور باقی دو بیٹے ایک بیٹا, دو بیٹیاں ایک بیٹا. کتنا؟ کیسے حساب لگائیں گے؟ فور کیسے بنا؟ جتنی نہ رہے اس کو دو پہ ضرب دے کے پلس کر دیں بیٹیوں پر, ٹھیک ہے نا. تو کتنا ہوگا؟ دو ایک بیٹا, دو بیٹیاں, بیٹا ایک ہے, دو پہ ضرب دیں, دو چار سے بنیں گے, چار دو ہی سے بیٹے کے اور ایک ایک حصہ ایک ایک بیٹی کا, ٹھیک ہے نا. آگے سمجھ آ گئی. ایک شخص مر گیا ہے, اس کا دو چاچا ہے, ماں ہے اور ایک بیٹی ہے, ایک پوتی ہے. دیکھیں دیکھیں نہیں دیکھیں, دو چاچا ہے, ماں ہے, دو بیٹیاں ہیں, ایک میں. ہاں چاچا تو آسان نکال دیا چاچا کو, دو ایک میں کون سے بچے ہیں؟ دو بیٹیاں ہیں, ٹو تھرڈ لے گئے تو بات ختم ہو گئی, بارک اللہ فیک. ایک پوتی بھی ہے, کچھ نہیں ملے گا. دیکھیں دیکھیں کیسے, دو بیٹیاں ہیں, سنے سمجھے ذرا, دیکھیں کیسے پکڑتے مسئلے کو, کیسے آسان کرتے. جزاک اللہ خیر. دیکھیں ہوا کیا, دو چاچا, دو بیٹیاں, دو بیٹیاں, ایک پوتی, ایک ماں, یہی ہے نا, ٹھیک ہے نا. جب دو بیٹیاں آ گئی نا, دو بیٹیاں, تو پھر بھول جائے چاچے یہ سارے جو ہے نا, باقی کچھ کچھ نہیں لیں گے. ایک منٹ ذرا, دو بیٹیاں, اولاد اس میں نر نہیں ہے, دو بیٹیاں ہیں, کتنا ملے گا؟ ٹو تھرڈ. پوتی کو کچھ نہیں, ماں کو
زمین
ایک بٹا چھ کیونکہ اولاد ہے نا, باقی چاچا کو ملے گا, چاچا کو پہنا اڑائے, مردوں کو رکھے آخر تک, ٹھیک ہے نا. دو تہائی میں اگر اس کا ایک بیٹا بھی ہوتا نا تو چاچا کو بیٹا محروم کرتے, بیٹے محروم نہیں کرتی مردوں کو, قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں. اگر بیٹیاں دو بٹا تین لے لیں نا, جو ایک بٹا تین بچے بڑا قیمتی ہے یہ, اب کس کو ملے گا؟ دیکھیں گے اوپر کوئی ہے ماں باپ, باپ ہے تو پھر باقی باپ لے لے گا, باپ اس میں نہیں ہے. ماں کتنے لے گی اولاد کے ساتھ؟ ایک بٹا چھ. کتنا بچا؟ ایک بٹا چھ بچا نا, ٹو تھرڈ لے گئی, ٹو تھرڈ ایک بٹا چھ لے گئے, ایک بٹا چھ باقی بچ گیا نا, کس کا ہے؟ دو چاچوں کا. دو چاچے کیسے لیں گے؟ برابر کے لیں گے, آدھا آدھا, ٹھیک ہے. اس میں محروم کون ہو گئی؟ پوتی. کیونکہ اچھا اگر ایک بیٹی ہوتی پھر کیا ہوتا؟ فرق کس میں ہے؟ اگر ایک پوتی ہوتی, ایک بیٹی ہوتی تو آدھا بیٹے کو مل گیا, ٹھیک ہے. اور پوتی جو ہے ٹو تھرڈ پورا کرنے کے لیے بیٹے کے ساتھ لے سکتی, ون سکس, ٹو تھرڈ پورا ہو جائے گا, باقی وہی ہے. نہیں سمجھ آئے گی؟ اب ہاں چاچے دو ہی ہیں, ماں بھی ہے, جب مثال وہی رکھیں ایک فرق کرتا کہ سمجھنے میں آسان ہو جائے. یہی صورت ہے, پہلی صورت میں دو بیٹے تھیں نا, پوتے کچھ نہیں ملا, ٹو تھرڈ پورا ہو گیا. قاعدہ کیا ہے؟ اگر ایک بیٹی ہو اور اس کے ساتھ اس کی پوتی یا اس کی پھپھو, یاد رکھیں ایک بیٹی ہے نا, اوپر نیچے دیکھو کوئی پوتی یا پھپھو تو نہیں ہے مرنے والے, مرنے والے کی بہن یا مرنے والے کی پوتی, ان میں سے اگر کوئی ایک بھی ہے نا تو ٹو تھرڈ پورا کرنے کے لیے ون سکس حصہ مل سکتا ہے ان کو. نہیں سمجھ آ رہی؟ دنیا آؤٹ ہو گئے. واپس ہے, واپس ہے, دیکھیں اسی مثال میں, اسی مثال میں مثال آسان ہے. ایک شخص مر گیا, اس کی دو بیٹیاں ہیں, ایک پوتی ہے, دو چاچا ہیں, ایک ماں ہے, ٹھیک ہے. دو بیٹیوں کو کتنا ملے گا؟ ٹو تھرڈ ملے گا. اس میں یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اچھا ماں کو کتنا ملے گا؟ ون سکس, کیونکہ اولاد ہے, ٹھیک ہے. جو باقی ون سکس بچا ہے کس کو ملے گا؟ دو چاچا, ان کو برابر کا ملے گا, پوتی کو نہیں ملے گا. اچھا یہی مثال ہے. کیوں پوتے کو کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ میکسیمم ٹو تھرڈ ہوتا ہے, وہ مل چکا ہے, اب پوتے کو نہیں ملے گا. اچھا اب مثال کو تھوڑا ٹوسٹ کر کے بتاتے ہیں. دو بیٹوں کی جگہ ایک بیٹی کر دیں آپ, بیٹوں کتنا ملے گا؟ اگر ایک بیٹی ہو تو آدھا, ماں کو ایک بٹا چھ جیسے تھا, ٹھیک ہے. اب پوتی جو ہے وہ ایک بٹا چھ لے گی یہاں پہ, ٹو تھرڈ پورا کرنے کے لیے, تو یہاں پوتے کو بھی مل گیا, دو باقی جو ہے کتنا بچا؟ ون بائی سکس باقی بچا ہے ابھی تک, وہ کس کو ملے گا؟ دو چاچا کو. تو یہ سورن سب اس میں وارث ہو گئے کہ نہیں؟ سب وارث ہو گئے, واضح ہے. ایک شخص مر گیا ہے, اسے پیچھے چھوڑا ہے, ایک بیوی, ایک بیٹا, ماں ہے, باپ ہے, دادی ہے, پہلے دادی کو گرا دی, دادی نہیں ملے گا کیونکہ ماں, دیکھ ماں حجب کر دیتی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے ساس اور بہو کا, دیکھ یہاں پر کیسے آیا. اگر ماں زندہ ہے تو جو باپ کی ماں ہے نا, دیکھیں اس کا کیا تعلق ہے اسے, ماں دونوں کو حجب کرتی, اپنی ماں کو بھی کرتی ہے, اپنی ساس کو بھی کرتی ہے. ساس کس کی ساس؟ ماں کی ساس, دادی بنتی ہے نا, دیکھ رشتے میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماں ایسا ایک رشتہ ہے, سبحان اللہ, اتنی پاور ہے ماں کی وراثت میں کہ اس کے اوپر اگر اس کی ساس ہو یا اپنی ماں ہو, یا مرنے والے کی دادی یا نانی ہو, دونوں کو روک دیتی ہے, ٹھیک ہے. دادی کو کچھ نہ ملا, اور ماں کو ون سکس کیونکہ اولاد ہے, باپ کو ون سکس, اور باقی بیو کو ون ایٹ کیونکہ اولاد ہے, اور بیٹے اور بیٹے دونوں کو, بیٹے نہیں باقی جو ہے نا وہ بیٹا کو ملے گا, تعصیباً پورا بیٹا کو ملے گا. یار مشکل احکام یہ اتنے جو بتا رہے ہیں, آسان ہے کہ نہیں؟ دیکھ سب جواب دے رہے ہیں ماشاء اللہ, یاد رہے گا نا, یاد تب رہے گا جب اس کو یاد کریں گے. وہ جو ٹیبل دیا تھا وہ اتنے محنت کی, پڑھا بھی ہے ٹیبل کہ نہیں پڑھا؟ دکھائے ذرا ٹیبل, یہ ذرا, یہ پتہ ہی آپ کے پاس ہے, پتہ ہے آپ کے پاس ہے یہ کتاب میں رکھا بھول گئے. یار یہ رکھنے کی چیز نہیں ہے, لیکن کافی محنت لگی ہے, سچ بات ہے کافی ٹائم لگا بھائی. اور آپ لوگوں کے لیے تحفہ دیا, والا حلوہ پکا ہوا حلوہ دیا ہے. کتابیں میں ڈھونڈے دکھائیں ذرا کیسے ملے, کہاں ملے گا آپ کو. تھوڑا سا وقت نکال کے پڑھنے کے لیے دیا تھا, پورے 7 دن ہوتے پڑھنے کے لیے. آپ اگر صرف 2 لائنیں پڑھیں روزانہ, چھوڑیں 1 لائن روزانہ پڑھیں, کتنی لائنیں اس میں 20 لائنیں ہوں گی, 20 لائنیں ہوں گی. 20 دن میں نہیں پڑھ سکتے, پھر ریپیٹ کریں, پھر ریپیٹ کریں. جب ہم یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو یاد کر ہی لیتے ہیں. اپنے کیریئر میں, اسٹوڈنٹ لائف میں, میں اپنی بات کروں, میں نے وہ چیزیں بھی یاد کی جو نہیں کرنی چاہیے تھیں, اس ڈر سے ہو سکتا ہے امتحان میں آ جائے. ایسے ہوتا ہے نا, یہ چیزیں کیوں نہیں یاد کرتے ہم, کیونکہ ضرورت نہیں. سچ بات ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی. کون سے ہم امتحان میں پاس ہونے تاکہ ہم یاد کریں. لیکن ایک طالب علم کو چاہیے کہ اس کے اندر یہ ذمہ داری ہو کہ اس نے اس تو گڑبڑ کیوں ہو جائے. میں پوچھتا ہوں کیوں گڑبڑ ہوتی ہے, کبھی 1.618 آ جاتا ہے, کبھی یہ آتا ہے. ترتیب سے ہم نے سمجھا ہوا نہیں ہے. ایک جیسے ایک کنسیپٹ ہوتا ہے, کنسیپٹ نہیں ہے, تھوڑا سا رٹا ہے, تھوڑا سا بھول بھلیاں ہیں. بھول بھلیاں کو سیدھا کریں, رٹے کو ٹھیک کر کے کنسیپٹ میں تبدیل کریں. رٹا کس میں ہے؟ فگر میں رٹا ہے بس. کنسیپٹ کس میں ہے؟ کب کس کو کتنا ملتا ہے, کون موجود. اسے دیکھیں نا انہوں کیا کیا ہے, تھوڑا کنسیپٹ ہے. ماں ہے اوپر, دیکھا دادی ہے, فوراً گرا دیا. پتہ ہے ماں کی ہوتی اوپر نہیں کسی کو ملے گا. اچھا باقی پھر کون ہے؟ چاچا ہے, نہیں ہے. بیٹا ہے تو پھر چاچے گئے. بیٹا چاچا گرا دیتا ہے, باپ بہن بھائی کو گرا دیتا ہے. اس طرح یہ چیزیں جو ہیں, کوئی قاعدہ کیا تھا, ایک وارث دو, ایک وقت میں 2 لوگوں سے نہیں لے سکتا. یعنی باپ پہ زندہ پھر بہن بھائی کو ملے, ایسے نہیں ہوگا. لیکن ماں کے ساتھ لے سکتے ہیں کیونکہ اخوال ام کی درد آئی ہے, اور ماں پورا نہیں لے سکتی. تعصیب ماں نہیں ہوتی, باقی تو باپ لیتا ہے نا. اس لیے جو باقی بچ تو بہن بھائی میں آ سکتا ہے. کلالہ میں ماں کا ذکر نہیں ہے, باپ کا ذکر اور بیٹا کا ذکر ہے, اولاد کا ذکر ہے. اگر بیٹی ہے تو بیٹی کے ساتھ کیوں چاچا لے سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تعصیباً لے لیتا ہے. لیکن بیٹے کے ساتھ چاچا باقی وغیرہ جو باقی کزن کوئی نہیں لے سکتا ہے, کیونکہ باقی یہ لے لے گا. فلاولا رجل ذکر, کیوں فرمایا حدیث میں, جو سب سے قریب مرد بچا ہے وہی لے گا باقی مال. جو چاچا قریب ہے, بیٹا قریب ہے, چاچا قریب ہے یا اس کا بیٹا قریب ہے چاچے کا, چاچا قریب ہے نا زیادہ. اس لیے تعصیب کی ترتیب بتائیے, یہ بنوا ہے, ابوا ہے, عمومہ ہے, اور پھر ولا ہے. یہ کہاں سے آیا؟ اسی سے تو آیا یہ فلاولا رجل ذکر. واضح ہے. پھر اس راہ میں بھی یہی سوال کروں گا بار بار میں, تاکہ پریکٹس ہو جائے, اور پریکٹس سے مشکل چیز آسان ہوتی ہے. ہمارے میتھمیٹیشین بیٹھے ہیں یہاں پہ ماشاء اللہ, احکام اور وراثت کے بس جو ہم نے پڑھے ہیں, ایز اے اسپیشلسٹ آپ کیا دیکھتے ہیں؟
بہترین, زبردست.
یہ ترتیب اور یہ کمال کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ سچ بات ہے, کیونکہ ہم سائنس والے ہیں اور میڈیکل والے میتھ سے ٹکراتے ہیں, یوں ٹکراتے ہیں, پسند نہیں کرتے ایک دوسرے کو. سائنس والے میتھ والے کہتے ہیں سائنس والے ایسے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ والے ایسے ہیں. انجینئرنگ اور میڈیکل سائنس جو ہے نا آپس میں پروفیشنلی آپس میں ٹکراتے, کیونکہ وہ میتھ نہیں پسند کرتی ہے, وہ سائنس اور بایولوجی پسند نہیں کرتے. ویسے بھائی بھی آپس میں پیار بھی اپنی جگہ پہ, لیکن پروفیشنل کی بات میں کر رہا ہوں, جو سائنس ہم پڑھتے ہیں وہ آپس میں مسئلے ہوتے ہیں. اب کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں, میڈیکل والا کہتی ہے یہ میتھس کی بات نہ کریں آپ, طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اب میتھ والے بات کریں, بیولوجی کہتے ہیں یار طبیعت خراب, یہ بات نہ کریں, ٹھیک ہے نا. لیکن جو کمال دیکھا ہے ترتیب میں, جیسے میں نے بیان کیا ہے وراثت کے احکام و مسائل میں, جس انداز میں بیان کیا گیا ہے, واللہ کمال ہے. آپ دنیا کو کہ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں. آپ کبھی ایسے اگر دیکھنا چاہتے ہیں, امریکن جو ایک وراثت کے جو انہوں نے طریقہ بتایا ہے, صرف دیکھیں بیٹے کو کب کیسے ملتا ہے, دیکھیں ذرا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ قریب رشتہ دار کو صحیح طریقے سے یعنی ڈیفائن نہیں کرتا, کہ 7 سے زیادہ والیومز ہیں, 7 جلدیں ہیں, 7 سے زیادہ صرف ان مسائل کو وراثت کو تقسیم کرنے کے. 7 جلدیں کون یاد کرتا ہے؟ ہم سے 3 آیتیں یاد نہیں ہوتی مشکل سے. تو اس کے لیے بڑے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جو یہ جو چیزیں کرتے ہیں, اور کئی دفعہ کورٹ میں سو کر دیتے ہیں, یہاں پہ غلطی ہوئی, اس کو نہیں ملا, اس کو ملنا چاہیے تھا, یہ نہیں ہوا, وہ بڑے مصیبتیں بڑے مسئلے ہوتے ہیں. یہاں پر قاضی کے پاس جاتے ہیں, اب سامنے رکھ دیتے ہیں, وہاں پھر دو تین سوال کرتے ہیں, بس کون سے اس کے ورثہ باقی, اچھا کتنا مال ہے, پہلے مال سمیٹ لو کتنا ہے, پراپرٹی کتنی, نمبر ایک وہ پورا آ گیا, کون وارث اس وقت زندہ حیات ہے, ٹھیک ہے نا, وہ پورے لے کے آتے ہیں, تمہیں ضرورت نہیں چھاٹی کرنے کو, کہتے ہیں سب بتاؤ مجھے کون ہے, اب کون وارث ہے نہیں وہ اس کا کام ہے, تمہارا نہیں کیسے اس کو چھپا دو اس کو کر دو, نہیں, کیونکہ اگر کہیں سے پتہ چلا کہ باقی یہ چھپا رہے تو وہ جرم دار ہوگا شرائن, وہ سامنے رکھ دینا, سامنے پیپر سامنے جاتے ہیں, قاضی دیکھتے ہیں اچھا یہ ہے یہ ہے, پھر چھاٹی کرتے ہیں کس کے ہوتے ہوئے کون ملے گا کس کو نہیں ملے گا کتنا ملے گا سارا, پھر آپ پورا ڈاکٹر سخت مل جاتا ہے جس میں پورا تقسیم ہو جاتی ہے, یہ کمال ہے الحمد للہ. یہ سورت ابتدا جو ہوئی ہے عورتوں کا ذکر ہوا ہے, اور پھر بہت سارے مسائل بیچ میں آئے ہیں, پھر آخر میں بتایا کہ یہ نا بھولنا, جو شروع میں بات کی تھی نا وراثت کی, وہ بھولنا نہیں, اس کو یاد رکھنا, کیونکہ نئے مسئلے ہیں پیچیدہ مسئلے ہیں, اس لیے پھر آخر میں اس کو ذکر کر دیا گیا. ایک ہوتا ہے انداز بیان, آپ کوئی چیز ڈسکس کرتے شروع میں, آپ پتہ کہ اتنی اہم ہے یہ بات, اس کو آخر میں نے پھر یاد دہانی کرانی ہے, ہوتا ہے ایسا کہ نہیں, بچوں میں آپ بات کو کرتے ہیں ویسے کوئی بات کرتے ہیں, تو ایک ایک کنورزیشن ایک اللہ پیغام دے رہا ہے, اس پیغام کو ایک حصہ چھوڑ دیا ہے, اور باقی بعد میں کیونکہ قرآن میں کیسے نازل ہوا ہے, یکم نازل نہیں ہوا, اب مسئلے آ گئے تھے کلالہ کے کچھ مذہب جو بہن اور بھائی تھے ماں کی طرف سے, پھر اور سوالات اٹھے, اس لیے کہ کیا آخر میں یستفتون کا, یعنی یہ بات اس وقت نہیں ہوئی تھی, اب یہ بات ابھی ہونی تھی, تو سوال جواب کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, ایک تو وقت وہی نہیں تھا, اور پھر جب وقت بھی آ گیا تو ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب آیت نازل ہوتی تھی, اس آیت کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد لکھو, تو ترتیب الآیات یہ توقیفی ہے, قرآن مجید جو آیات کی ترتیب ہے کون سی آیت کہاں پہ ہے, یہ اللہ کے حکم سے ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے تو اس ترتیب سے ہوئی ہے, جو صورتوں کی جو ترتیب ہے یہ توقیفی نہیں ہے, یہ صحابہ کا اجتہاد ہے, پھر جمع ہوا ہے, اسی میں کہتے ہیں فہم السلف, میں نے واجب بھی دیا تھا کہ آخری جو دو صفحے قرآن مجید کی آخری اس میں ترتیب تو غور و فکر کریں کی ہے, یہ واجب تھا نا, یہ اس کے بعد والا تھا کہ اگلی دو صفحے پہ کرنا ہے,
تین صورتیں سورۃ کوثر, سورۃ کافرون اور سورۃ نصر,
مکس کر دیا آپ نے, اس طرف دیکھیں جو سیکنڈ لاسٹ دو پیجز ہیں قرآن مجید کی, اس میں کیا تھا, سورۃ النصر ہے, سورۃ العصر ہے اوپر, پھر سورۃ الہمزہ, سورۃ الفیل, سورۃ قریش, سورۃ الماعون, سورۃ الکوثر, میرا ترتیب یاد نہیں ہے, ترتیب یاد کر لیا کرو یار, ترتیب آسان ہے, مشکل نہیں ہے, تھوڑا سا کوشش کرو تو ہو جائے گی. اب جب سورۃ العصر شروع کرتے ہیں, اختتام, اختتام مشکل ہے, چلو شروع سے پڑھ لیں, دیکھیں کہاں پر مشکل ہو جائے, چھوٹے سورۃ شروع سے پڑھ لو, کیا مسئلہ ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. انسان سب سے زیادہ بے صبر کب ہوتا ہے, جب زبان زیادہ چلاتا ہے, ایسا ہوتا ہے نا, سب سے زیادہ انسان کی کیا چلتی ہے, زبان. زبان کب زیادہ چلتی ہے, عام طور فضول باتوں میں, فضول بات میں سب سے خطرناک کیا چیز ہے, کسی کا مذاق اڑانا, غیبت کرنا, مذاق اڑانا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ, ویل خرابی ہے, جہنم کی وادی ہے, وعید ہے, سخت سزا ہے, کس کے لیے, لکل ہر اس شخص کے لیے جو ہمزۃ لمزہ, جو مذاق اڑاتا ہے قول سے یا فعل سے. پھر الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لذي مذنب في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده ان عليهم مؤصدا في عمد ممدده. عمد ممدده سخت ترین عذاب, بہت زیادہ عذاب ہے, ان ستون میں آگ کے ستون ہو گئے, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. آگے کیا ہے, الم ترى, اچھا جو جہنم رسید ہوئے ہیں ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کے دشمن تھے, اللہ کے گھر کے دشمن تھے, جو جہنم رسید ہوئے ہیں. ایک تو ہمزہ لمزہ کی ذکر آ گیا ہے, پھر جہاں پر اختتام جہنم کی ہوا ہے, کوئی ایسے جہنمی لوگ بھی آئے ہیں جن کا اللہ نے ہلاک خاص طریقے سے ہلاک کیا ہے. یہ کون ہے؟ اصحاب الفیل. اصحاب الفیل ہیں. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفیل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل. بڑے طاقت بڑے ہاتھوں کا لشکر لے کے آتا ابابیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا. ترمیم بحجارت من سجیل فجعلهم كعصف ماكول. کابوس بالکل تباہ کر دیا, ہلاک کر دیا. اس وقت کون موجود تھے؟ اور جب ظاہر وحی تو نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت, نبوت نہیں ملی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو وہ قوم سی قوم موجود تھی جس کو فائدہ ہوا ان کے ہلاک ہونے سے. لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. وہ کیا فائدہ ہوا؟ جب امن ہوا تو پھر تجارت بھی ممکن تھی کہ نہیں؟ اگر ہر وقت یہی ابراہ جیسے فوج آ جاتی, لشکر آ جاتا اور حملہ آور ہوتے تو تجارت تو پھر تباہ ہو جاتی نا. سبحان اللہ, اسے فیل کے ساتھ قریش کیوں جوڑ دیا ہے؟ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِ مِرْحَلَةِ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. تمہیں اتنے میں نے انعام اور احسان کیا تم لوگوں پر, تم ابھی بھی سمجھ نہیں آتی, شرک کرتے ہو. اسے کس نے تباہ کیا جو اللہ گھر کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا؟ اس پورے لشکر کو کس نے ابابیل سے تباہ کیا ہے؟ اور یہ اسٹوری کس سے جو ہے اس وقت اتنی عام تھے کہ باپ بچوں کو, بچے اپنے بچوں کو سناتے تھے کہ پرندوں نے اللہ نے, یہ جانتے اللہ نے بھیجے پرندے, یہ جانتے اللہ نے اس لشکر کو تباہ کیا ہے, سب جانتے تھے کیونکہ رب کو مانتے تھے کہ نہیں, لیکن اس کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. بیت کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ سورۃ الفیل میں اس بیت کو توڑ رہے تھے کہ نہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا, دیکھیں آج صحیح سلامت ہے هذا, اس میں اشارہ کیوں ہے کہ غور کیا ہے؟ اس سے پہلے صورت میں توڑنے, اگر توڑ دیتے تو آج یہ هذا ہوتا نہیں, تو جب توڑا نہیں ہے آج باقی ہے, تمہارے پر اور احسان ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, گھر اس لیے نہیں ہے تم یہاں پہ شرک کرو, ابھی وقت ہے کہ تم توبہ کرو اور اس کعبے کو اس بتوں سے پاک کرو. الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. خوف تھا جنگ کا, بد امنی کا, وہ اللہ نے تمہیں اسے محفوظ کر دیا ہے. بھوک تھی تمہیں, یہاں پر صحرا میں رہتے ہو جہاں پر پانی کی بوند کا ہونا بھی مشکل تھا, آج دیکھو تمہیں کھانا بھی دیا ہے, پینا بھی دیا ہے, سب کچھ موجود ہے تمہارے لیے. تو کیا ابھی وقت نہیں کہ تم توبہ کرو شرک سے اور اس گھر کے رب کی عبادت کرو؟ کمال ہے کہ نہیں؟ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ. اس کے بعد سورۃ الماعون کیسے ابتدا ہوتی ہے؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. انہوں نے کیا کیا؟ جب شرک کہتے تو دین کو تکذیب کر بیٹھے, یہ ہوتا ہے نا. یہ بڑی خرابی ہے ان لوگوں میں جنہوں نے دین کی تکذیب کی ہے, ان میں قریش بھی شامل ہے. تو قریش کا شرف اس وقت تک ہے جب تک دین ہے, دین نہیں ہے تو قریش کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے, نہ ہی کوئی حیثیت ہے. کیا تو نے دیکھا نہیں ان کو جو دین کو جھٹلاتے ہیں؟ فذلک الذی یدعو الیتیم. اور بھی خرابی ہے, جو دین والا نہیں ہوتا تو یتیم کو بھی پھر پریشان کرتا ہے, چھڑکتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, پھر مسکینوں کو بھی, ظاہر جب دین نہیں ہے, جب اصل چیز نہیں ہے تو پھر باقی اور بھی خرابیاں ہوتی ہیں, یتیم سے لے کے مسکین سے لے کے جو معاشرے کے کمزور ترین لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بھی پھر تباہ ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہوتا ہے. کیونکہ کیئر تب ہوتے ہیں جب دین ہوتا ہے اور دین والے ہوتے ہیں, رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, اور وہ ہوتے جو موحدین ہوں. فوائل للمصلین. تو دین ہے تو پھر نماز بھی تو ہے نا, یہ کیسے کہ دین ہو پھر نماز نہ ہو؟ لیکن ویل ہے ان نمازوں کے لیے جو نماز میں ساہون, لیکن ہم عن صلاتہم فی صلاتہم فی صلاتہم, اگر فی صلاتہم ہوتا تو پھر کوئی باقی رہتا نہیں اور نعوذ باللہ تباہ ہو جاتے سب. یہ اللہ کا کرم ہے عن صلاتہم ہے, کیونکہ نماز میں تو انسان تھوڑا سا کبھی بھول بھی جاتا ہے, بشریت کا تقاضا ہے. خاص شیطان نے مقرر کیا ہے جو نماز میں آپ کو آ کے وسوسے کرتا ہے, آپ کی نماز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے حکم سے ہے کہ نہیں؟ خنزب نامے بتایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ بھی فرمایا کہ کیسے بچنا اس سے. فویل للمصلین, اگر ان نمازوں کے لیے ویل ہے جو نماز تو پڑھتے لیکن کوتاہی کرتے نماز میں اور وقت پہ ادا نہیں کرتے ہیں, جب دل کرا تو پڑھ لیا یا چھوڑ دی, ان کے لیے ویل ہے, عذاب ہے, جہنم کی وادی ہے, سخت وعید ہے, سخت سزا ہے. جو نہیں پڑھتے ان کا کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے، جو نماز نہیں پڑھتے اور یہ سورت سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، کہ تھوڑا فرق نہیں پڑتا ان کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ الذین هم یراؤون، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو پھر ریاکاری سے کام لیتے ہیں، نعوذ باللہ. منافقین کیا کرتے ہیں؟ نفاق اکبر ہے تو بالکل اللہ کے لیے پڑھتے نہیں ہیں، مکمل ریاکاری شروع سے آخر تک. اور جو نفاق اصغر والے ہیں وہ اللہ پڑھتے تو اللہ کے لیے، لیکن اس کو بنا بر کر زیادہ بنا کر سوار کر زیادہ خوبصورت کر کے لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. ان کے لیے بھی ویل ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جب دل اتنا تنگ ہے تو پھر چھوٹی موٹی چیزیں بھی دوسروں ایک دوسرے کو دینے سے قاصر رہتے ہیں. دیکھ کہاں سے بات، جب دین نہیں ہے تو پھر یہ بھی ان چیزوں کی چھوٹے خیر بھی اب توقع نہیں کر سکتے. ورنہ معاون ایک دوسرے کو دینے میں کیا کتنا مسئلہ ہوتا ہے؟ معاون جانتے ہیں، گھر کے عام سے برتن وغیرہ چیزیں، پڑوسی کو کبھی ضرورت پڑ جاتی دے دیتا ہے، کبھی بھائی کو دے دیا، کبھی اس کو دے دیا، ضرورت کو آپ نے لے لیا، کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ میں مہمان آ گئے ہیں تو ڈنر سیٹ کم پڑ گیا، ڈنر سیٹ دے دے اپنا نا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا جس زمانے میں برتنوں کی قلت ہوتی تھی. آج تو ماشاء اللہ بہت فروان ہے الحمد للہ، ابھی ضرورت پڑ جائے تو اس پہ پہلے کتنا ضرورت ہوتی. تو یہ جو بے دین ہے، جو تنگ دل والے لوگ ہیں، تو آپ ان سے کسی خیر کی توقع نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ یمنعون المعون. سبحان اللہ، جہاں پر ایسے لوگ رہتے ہیں جو بے دین ہیں، جن کے لیے ویل ہے، جو کم سے کم خیر سے بھی ان کے پاس نہیں ہے، خیر نہیں ہے نا، اب توقع نہیں کر سکتے کسی خیر کا. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اور اس خیر کثیر یہ خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس کے علاوہ جو بھی خیر موجود ہے دنیا میں کہیں پر، ہر اس شخص کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے. یہ کوثر تو خیر کثیر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. جو جتنا اتباع جس کی مضبوط ہوگی، دنیا میں جو بھی خیر کہیں پر موجود ہے تو آپ اس سے توقع کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے، ماننے والا ہے، اور اس خیر میں شامل ہے جو دنیا میں موجود ہے. اس لیے آپ اس سے ہر خیر کی توقع کر سکتے ہیں. تو برتن تو کیا اس سے زیادہ بھی آپ کو دے گا وہ. انا اعطیناک الکوثر، اور ہر انسان دیکھے، ہر مسلمان دیکھے، بہت بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت دین کی ہے، ایمان کی ہے، توحید کی، اتباع سنت کی، سب سے بڑی نعمتیں ہیں. جب اللہ کسی کو نعمت سے نوازے، خیر کثیر سے نوازے، اور الحمد للہ مومن میں خیر کثیر ہی ہوتا ہے الحمد للہ. ظاہر وہ تو نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ تو بہت ہی سب سے بڑا ہے، لیکن ہر مومن ذرا اپنا محاسبہ کر کے دیکھے کہ کتنی خیر سے اللہ نوازا ہے. ہر مسلمان، ہر موحد مومن متبع سنت دیکھے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو خیر دے اور اہل ایمان کو خیر کثیر ہوتا ہے ان کے پاس، تو کیا کرنا چاہیے؟ فصلی ربک وانحر، یہ حکم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ خیر ہوگا. تو سب سے زیادہ نماز اور سب سے زیادہ قربانی، عبادات سب سے زیادہ کرنی ہے. تو خیر کثیر جڑا ہوا ہے عبادات سے. فصلی لربک وانحر، رب کے لیے نماز پڑھنا توحید ہے، اور رب کے لیے قربانی کرنا توحید ہے. تو نماز بھی جیسے کہ عبادت ہے، ویسے قربانی بھی عبادت، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے کہ نماز صرف رب کے لیے پڑھنے، اسی طریقے سے قربانی بھی صرف رب کے لیے کرنی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. یعنی کہ دعا پکار اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، نہ قربانی ہم کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہیں جو اللہ کا نیک اور قریب بندہ ہے، ہرگز نہیں. فصل لربک وانحر لربک، دیکھ انداز میں خوبصورتی دیکھیں، رب بیچ میں ہے، ایک دفعہ ذکر ہے، پہلے بھی عبادت ہے، بعد میں بھی عبادت ہے، دونوں کو رب کے لیے کرنا ہے، دونوں کو جوڑ دیا ہے. اچھا دشمن کا کیا ہوگا؟ مخالفین کا کیا ہوگا؟ ان نشانئک هو الابتر، تم رب کے احکام پر عمل کرو، رب کے حکم کی تعمیل کرو جو رب نے ہمیں حکم دیا ہے. دشمن کا خاتمہ، دشمن کی ذلت و رسوائی، کہ ایسا ساز و سامان اللہ مہیا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، کیا ہوا؟ تباہ ہو گئے کہ نہیں؟ قل یا ایھا الکافرون، اس کے بعد میں کیا ہوا؟ کافر جو تھے سب ہلاک ہو گئے. عرض تو اگر اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تو آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی سمجھ میں بھی اضافہ ہوگا، اور اصل بات یہ ہے کہ دل میں بھی اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ. پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، عمل کرنے میں بھی مزہ آئے گا، اور الحمدللہ جو ایک رونق ہوگی نا قرآن مجید سے پڑھنے سے، ہم کہتے ہیں اللہم اجعل القرآن ربیع قلب و نور صدری، تو ربیع قلب و نور صدر کے لیے آسانی ہو جائے گی. ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن ایک راستہ ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے. اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں اور ساتھ سمجھتے بھی رہیں، اور ترتیب کو بھی دیکھیں کہ اس ترتیب سے سلف کی سمجھ کتنی عمدہ خوبصورت سمجھ ہے. میں نے بتایا نا، اس پہ اجماع کے بعد اب یہ ہو واجب ہوا ہے، ورنہ جب اجماع نہیں تھا صورتیں مختلف تھی. ترتیب صحابہ کے پاس، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس ترتیب کو لے کے آئے ہیں، اور پھر یہ مصحف عثمان کے نام سے مشہور ہوا ہے، اس پر اجماع ہوا ہے. تو اگر کہتے ہیں سلف صالحین کی کیا فائدہ، آپ ایسے سلفی کو بات کرتے ہیں اور سلف کے فہم کی بات کرتے ہیں، کتنی خوبصورت انداز بیان میں ترتیب ہے. ایک تو انداز بیان اپنا خوبصورت ہے قرآن مجید میں، پھر جو ترتیب ہے اس کے الگ سے آپ تدبر کر غور و فکر کریں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فہم السلف کی کیا حیثیت ہے اور کیوں ضروری ہے. کیا خیال ہے؟ یعنی سورت قریش کو کہاں پہ ہونا چاہیے قرآن مجید میں؟ اس سے اچھی کوئی جگہ ملتی ہے آپ کو؟ کیا خیال، سورت الفیل کے بعد کیوں ہے؟ کچھ بعض علماء کہتے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ ہیں، بسم اللہ کا فاصل ہے، بس ترتیب اسی سے، یعنی اسی کو پورا کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ، کنٹینٹ دیکھیں نا، ایک جیسا کنٹینٹ ہے سارا. دیکھیں فہم السلف، دیکھیں پتہ نہیں یہ سورت کب کتنے عرصے کے بعد نازل ہوئی ہے، لیکن جب اللہ کے گھر کا ذکر ہے اور اصحاب الفیل کعبے کو توڑنے کے لیے آئے تھے، رب ھذا البیت کیسے اسم الاشارہ سے بیان کر کے دیکھا ہے، تو یہی بہترین جگہ تھی اس سورت کو رکھنے کے لیے. اور اس طریقے سے یہ پورے ترتیب اگلے ہفتے میں یا اگلے درس میں انشاءاللہ، اس سے پہلے کے دو جو صفحے ہیں اس پہ غور و فکر کریں ذرا. میں نے پوچھا آپ سے تھا، بتا میں نے دیا ہے، لیکن آپ ذرا خود کوشش کریں دیکھیں کہ ابتدا کی انتہا سے، پھر الگ سی بات دیکھیں کہ سورت کی ابتدا سے انتہا تک یہ الگ سے موتیوں کا ہار ہے، ہر آیت اپنی جگہ پہ ہے، یہ وحی کے ذریعے سے توقیفی ہے، یہ الگ ہے. میں اب بات کروں صرف اس کی کہ جو سورتوں کی اختتام اور ابتدا، اختتام اور ابتدا آپس میں کوئی تعلق ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو دیکھیں کتنا گہرا ہے. سبحان اللہ، یہ فہم سلف کی سب سے بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کامیابی بھی ہے، اور ہمارے لیے ایک یعنی عبرت بھی. ہم آپ کو سلفی بھی کہتے ہیں، فہم سلف کی بات بھی کرتے ہیں، تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم یہ بھی سمجھیں، ہمارے علم میں بھی اضافہ بھی ہو کہ فہم سلف کی کیا قدر و قیمت ہے اور ہم کیوں فہم سلف کی بات کرتے ہیں. واللہ اعلم، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.